فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم. انسان سے گناہ کا ہو جانا یہ تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ کمزور پیدا کیا ہے، لہذا اس سے گناہ کا صدور ہو جانا اور گناہ ہو جانا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر یہ سکھایا کہ استغفروا ربکم، کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو. ایک دوست آئے میرے پاس، ان کے سامنے میں نے چند گزارشات، رمضان شریف میں آتے تھے تو پھر اب آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے داڑھی رکھ لی ہے، داڑھی ایک مٹھی داڑھی اس کی نیت کر لی ہے اور وہ داڑھی آنے بھی لگی ہے. تو کہنے لگے کہ اب لوگ باتیں بھی بناتے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ مجھ کو لوگ یہ سکھا رہے ہیں کہ ظاہر کو زیادہ مت بناؤ، پہلے باطن کی فکر کرو، باطن بنا لو پھر ظاہر بھی بنا لینا، لیکن ظاہر کے پیچھے اتنا کیوں پڑتے ہو، پہلے باطن تو بناؤ پھر ظاہر بھی بنا لینا. تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دل میں اگر حضور ہو، دل میں اگر حضور ہو سر تیرا خم ضرور ہو، یعنی جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اور جس کے دل کے اندر قریب قریب آ جائیں اور جس کے دل کے اندر اگر اللہ کی محبت ہو اور اللہ کی حضوری ہو تو اس کا سر بھی جھکے گا. دل میں اگر حضور ہو سر تیرا خم ضرور ہو، جس کا نہ کچھ ظہور ہو عشق وہ عشق ہی نہیں. کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ ہمیشہ اس کے باطن میں رہیں اور ظاہر میں ظاہر نہ ہو. جیسے اگر انسان جو ہے، میں نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر کو دیکھا جاؤ باطن بناؤ، یہی لوگ دنیا میں ہر کام کا فیصلہ، ہر چیز کا فیصلہ ظاہر سے کرتے ہیں، ہر چیز کا فیصلہ. لہذا اگر انہی صاحب کو جو کہتے ہیں کہ ظاہر بنانے کی ضرورت نہیں ہے باطن بناؤ، اگر انہی صاحب کو دعوت میں جانا پڑے کسی کی شادی کی دعوت میں، تب کیا کریں گے؟ آدھا گھنٹہ نہائیں گے، آدھا گھنٹہ کپڑوں کو استری کریں گے، پھر خود کو بھی استری کریں گے، لوشن لگائیں گے، کریم لگائیں گے، اس کے بعد کہیں جا کر تیار ہوں گے. تو ان کو کہیں کہ بھائی کھانا تم کو جب ملے گا تو اس کے لیے تمہارے ظاہر کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ جو دعوت دی ہے وہ کپڑوں کو دعوت نہیں دی ہے بلکہ تم کو دعوت دی ہے، لیکن آپ انہیں کو دیکھیں گے کہ صاحب آدھا ایک گھنٹہ تو تیار ہونے میں لگا رہے ہیں. جیسے ملا نصیر الدین کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی کیا دعوت تھی، ان کے معتقد کیا، وہ امیر آدمی تھے، اب انہوں نے ایک انتظام کیا تھا جو شہر کے رؤسا اور علماء اور مفتیان اور بڑے لوگوں کے لیے ایک الگ انتظام اور عام لوگوں کے لیے الگ انتظام. اب ملا نصیر الدین بھی ایک عام لباس میں، ایک عام آدمی کے لباس میں پہنچ گئے، تب ان کو بھی لوگوں نے ایک طرف بٹھا دیا کونے میں، کھانا بھی جو تھا وہ خاص لوگوں کا خاص تھا اور ان کو بھی عام کھلا دیا. اب جب انہوں نے منظر دیکھا کہ یار بڑوں کا تو اسپیشل کچھ انتظام ہے اور ہم کو وہی دال روٹی مل رہی ہے، تو یہ گھر گئے، گھر گئے اور جا کر شاندار کپڑے پہنے، پھر اوپر جبہ بھی پہنا، پھر پگڑی لگائی، اور جب واپس جب آئے ادھر دعوت کی طرف تو لوگ آئیے آئیے حضور آئیے تشریف لائیے، ارے صاحب آئیے آئیے جی، ان کو شاندار جگہ پر بٹھایا اور شاندار کھانا وانا خوب ان کے سامنے لگایا گیا. تو وہ کیا کیا انہوں نے، ملا نصیر الدین رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ایک، انہوں نے کیا کیا اپنی آستین میں وہ کھانا لگانا شروع کیا. تو انہوں نے کہا یار تم یہ کیا کر رہے ہو، تھوڑا سا اپنی پگڑی کو بھی لگایا، تھوڑی سی ٹانگ کی بوٹی پگڑی میں بھی لگائی کہ تیرا بھی حق ہے، کچھ جبے کو کھلایا، کچھ کرتے کو کھلایا. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو، انہوں نے کہا بات یہ کہ پہلے میں عام کپڑے پہن کے آیا تھا تو عام جو ہے کھانا مجھ کو ملا، اب یہ خاص کھانا ملا تو یہ میری وجہ سے نہیں ملا بلکہ میرے کپڑوں کی وجہ سے ملا ہے، لہٰذا میرا نہیں یہ کپڑوں کے کھانے کا حق ہے. تو پتہ چلا یہی صاحب ظاہر کو دیکھتے ہیں یہ اور شاندار لباس چاہو کسی جی بندے کے اخلاق جو ہے ذرا لباس میں ذرا ٹپ ٹاپ ہونے چاہیے. یہ کیا بولتے ہیں کہ ذرا کچھ ٹپ ٹاپ ہونے چاہیے, لباس ذرا اچھا معلوم ہونا چاہیے. تو بھائی آپ کو ظاہر کی کیوں فکر ہے؟ اگر اخلاق اچھے ہیں تو اخلاق کا ظاہر سے کیا تعلق ہے؟ آپ ان سے اچھے طریقے سے ملیے کافی ہیں گے؟ نہیں جی, ظاہر بھی ہونا چاہیے. اور یہی وہ آدمی ہے جو کہتا ہے کہ ظاہر بنانے کی کیا ضرورت ہے, ظاہر بنانے کی کیا ضرورت ہے. اور یہ جب کیلے والے کے پاس جاتا ہے, کیلا خریدتا ہے, تو کیلے پر اگر داغ لگا ہوا ہو تو وہ کیلا کہتا ہے ہٹاؤ اس کو, تو کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں مسجد سے, یہ کیلا اس کا ظاہر تھوڑا سا خراب ہے لیکن باطن اس کا فرسٹ کلاس ہے, بہترین ہے, بہت عمدہ ہے. کہے گا نہیں, اس کا ظاہر بتاتا ہے کہ اس کے باطن میں خرابی موجود ہے, اس کا ظاہر بتاتا ہے کہ اس کے باطن میں خرابی موجود ہے. تو میرے دوستوں پتہ یہ چلا کہ ہم ہر چیز ظاہر کا فیصلہ, ظاہر کا فیصلہ ظاہر کو دیکھ کر ہم باطن پر فیصلہ لگاتے ہیں کہ اس کا ظاہر اگر درست ہے تو اس کا باطن درست ہے, اگر ظاہر میں خرابی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے باطن میں خرابی ہے. اور میرے شیر نے ایک مثال سے اور سمجھایا کہ اگر ظاہری کی فکر نہیں ہے تو سنو, فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر عدالت میں ایک بہت اہم مقدمہ چل جائے اور 9 بجے کا وقت ہے, جج صاحب ابھی تشریف نہیں لائے, 9 کے 9:15 بج گئے, بہت انتظار ہے, سارے دنیا کے اخباری نمائندے, بڑے بڑے وکلاء اور وزراء اور شہر کے عمائدین, بڑے لوگ سب جمع ہیں. تو اتنے میں 9:15 جیسے بجے تو جج صاحب کی گاڑی آئی, جلدی سے اس میں بریک لگی, آواز آئی, چر کی آواز آتی نا خاص, بڑے لوگوں کی یہ بھی نشانی ہے, گاڑی کو بریک زور سے مارتے ہیں, اٹھاتے بھی ذرا زور سے, کیا پتا بھی تھا جو چلے کہ ہمارے پاس 2D کرولا ہے. تو اب جب گاڑی رکی آواز آئی تو جج صاحب کا خاص داخلے کا کمرہ ہے عدالت میں, ادھر سے آئے تو جج صاحب آ کر بیٹھ گئے عدالت میں, انہوں نے ہتھوڑی ماری اور کہا کہ عدالت کی کاروائی شروع کی جائے. اب جو ہے کاروائی شروع نہیں ہو رہی, لوگ چہمی گوئیاں آپس میں باتیں شروع کر دی, خزر بزر شروع کر دی کہ جج صاحب کو کیا ہو گیا. تو دیکھا تو جج صاحب جو تھے وہ اصل میں اپنی بیوی کا شرارہ پہن کے آ گئے, لال لال گوٹے والا جو دلہن لباس پہنتی ہے نا, جیسے یہ نکاح کے لوگ آئے ہوئے دلہن کو پہناتے, کوئی بری اچھا ہے. تو اب وہ بیوی کا شرارہ پہن کے آ گئے, لال دوپٹہ جس میں گوٹا لگا ہوا ہے اور لال جی شرارہ اور لال لباس پورا اور دوپٹہ بھی انہوں نے اڑا ہوا ہے اور آ کر بیٹھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے آپ کاروائی, کیونکہ جو ایک آدمی خاص ہوتا ہے کاروائی شروع کرنے والا وہ ہر بات کو نوٹ کرتا ہے. نے کہا جج صاحب یہ کیا ہوا؟ نے کہا کیا مطلب کیا ہوا؟ کہا یہ آپ کا لباس, کیا لباس کو میرے کہہ رہے ہو؟ میرا لباس میری, میں اپنی بیوی کا لباس پہنا. کہا آپ نے اپنی بیوی کا لباس پہنا؟ کہا میری بیوی کو تم کیا سمجھتے ہو؟ میری بیوی 5 وقت کی نماز دے اور تہجد بھی پڑھتی ہے, اشراق بھی پڑھتی ہے, چاش بھی پڑھتی ہے, اوابین بھی پڑھتی ہے, سب فرض واجب سنت موقع تھا نہیں, نفل بھی پڑھتی ہے, رمضان شریف کے پورے دو روزے رکھتی ہے اور اس کے علاوہ نفل روزے بھی ہر مہینے رکھتی ہے اور زکات بھی دیتی ہے, اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتی ہے اور پردے کی پابند بھی ہے, قرآن شریف کی تلاوت کرنا, ذکر کرنا, سارے معمولات, ایک نیک عورت اور بہت اللہ کی ولی عورت ہے. تو میں نے اس کا لباس پہنا تو اس میں کیا ہے؟ تب کیا؟ اور پھر کہیں گے جج صاحب بیوی کا لباس. کہا نہیں بھائی کیا بات ہے, عدالت کی کاروائی میں کیا مشکل ہے؟ جو پاکستانی جو تعزیرات ہے, تعزیرات ہند اور تعزیرات پاکستان کے جتنے قوانین ہیں وہ مجھ کو زبانی یاد ہیں, میں ہر قانون کا جو فیصلہ ہو وہ میں زبانی فیصلہ کر سکتا ہوں, میری اتنی ذہن یادداشت اتنی زبردست ہے, تم میرے لباس کو کیوں دیکھتے ہو؟ لیکن سب لوگ کیا بولیں گے, جج صاحب ذرا یہ کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتا. تو پتا بھائی کہے گا کہ میرا باطن بالکل درست ہے, میں اندر سے بالکل ٹھیک ہوں, لیکن کہیں گے نہیں جج صاحب آپ کا ظاہر بتاتا ہے کہ آپ کے باطن میں آپ کا کوئی اسکرو ڈھیلا معلوم ہوتا ہے, آپ کا اسکرو کوئی ڈھیلا معلوم ہوتا ہے تو آپ کا ظاہر بتاتا ہے کہ بیوی کا لباس کیوں پہنا. تو میرے دوستوں کیا بات ہے, یہ ظاہر کو کیوں دیکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ ظاہر کی کیا ضرورت ہے, یہ ملا لوگوں نے داڑھی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ تو بھائی ظاہر بتاتا ہے کہ اس کے باطن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. دل میں اگر حضور ہو سر تیرا خم ضرور ہو, دل میں اگر حضور ہو سر تیرا خم ضرور ہو, جس کا نہ کوئی ظہور ہو عشق وہ عشق ہی نہیں. یہ کیسی محبت ہے؟ پودا ہے, لگایا, بیج ڈالا, جڑے اندر بن رہی ہے, اب اس کے بعد درخت باہر نہیں نکل رہا. تو کیا کہتے ہیں, جاتے ہیں گارڈنر اور کسانوں کے ماہر کے پاس, زراعت کے ماہر کے پاس, کہ صاحب ہم نے بیج ڈالا تو لیکن باہر نہیں نکل رہا. اس نے کہا بے فکر رہو, اندر اس کی جڑیں بن رہی ہے, بالکل فرسٹ کلاس ہے. کہا اندر تو بن رہی ہے, اس کو باہر بھی تو نکلنا چاہیے. کہا بے فکر رہو, باطن بالکل بہت عمدہ ہے, ظاہر کی فکر مت کرو, ظاہر کی ضرورت نہیں ہے, باطن میں اس کی بہت شاندار جڑیں بن رہی ہیں, بہت عمدہ, ایسی جڑیں پوری دنیا میں کسی پودے کی نہیں ہے جو جڑیں تمہارے اس پودے کی بن رہی ہے. کہا وہ تو ٹھیک ہے, باطن کی ظاہر بھی تو نکالیے. کہا ظاہر کی فکر مت کرو, ظاہر کی ضرورت نہیں ہے, باطن اچھا ہونا چاہیے, باطن عمدہ ہونا چاہیے, جڑیں مضبوط ہونی چاہیے. کہا ہم جڑوں کا اچار ڈالیں گے, جڑوں کا کیا کریں گے, جب تک اگر وہ باہر ہی نہ نکلے گا اور وہ درخت نہ بنے گا, اس میں پھل نہ لگے گا, تو اس کے باطن کو ہم چاٹیں گے کیا؟ تو پتا چلا یہی آدمی جو سارے ظاہر پر اعتراض کرتا پڑتا ہے, یہی آدمی وہ آدمی ہے کہ جو ہر چیز میں دنیا کے اندر ظاہر کو دیکھتا ہے, ظاہر کو دیکھتا ہے. دیکھیے مسجد میں نماز کا وقت ہوا, ایک آدمی بیٹھا ہوا وہاں پہ, شرابی, زانی, بدکار, بدماش, گنڈا, چور, ڈاکو, ساری دنیا کی اس کے اندر برائیاں موجود ہیں. اور اسی کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو مفسر ہے, حافظ قرآن ہے, محدث ہے, فقیہ ہے, تمام مسائل یاد ہیں اس کو, ہر سال حج و عمرہ کرتا ہے اور بہت دیندار, تہجد گزار, صوم و صلات کا پابند, سب کام. وہ جو غنڈا ہے اس کے داڑھی ہے اور جو محدث صاحب ہیں ان کے داڑھی نہیں ہے. امام صاحب آئے نہیں, سوتے رہ گئے یا کہیں چلے گئے, آئے نہیں. اب لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کس سے نماز پڑھوائیں گے؟ داڑھی والے سے. کیوں بھائی داڑھی والے سے کیوں پڑھوا رہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں گنہگار ہوں, توبہ توبہ بھائی, خدا کے لیے مجھ سے نماز مت پڑھو, مجھے تو قرآن شریف پڑھنا بھی نہیں آتا اور میں تو بہت گنہگار ہوں. کہیں گے نہیں. اور وہ محدث کہہ رہا ہے مجھ سے پڑھواؤ, میں قرآن شریف ایسا سناؤں گا کہ ایک زیر زبر کی پورے قرآن شریف میں غلطی نہ ہوگی, 1,000,000 احادیث مجھ کو زبانی یاد ہیں, وہ فقہ کے سارے مسائل مجھ کو اسبر ہیں, اور میں تہجد کسی دن قضا نہیں کرتا, ہر سال حج و عمرہ کرتا ہوں, مجھ سے نماز پڑھ. کہیں گے صاحب آپ کی عبادت سراغوں پہ, لیکن آپ نماز نہیں پڑھائیں گے. کوئی اس کو نماز کے لیے آگے نہ بڑھنے دے گا, بلکہ وہ زناکار, ڈاکو, بدماش جس کی داڑھی ہے, کہیں گے آپ جو بھی ہیں لیکن نماز آپ پڑھائیں گے. کیوں میرے دوستو, ظاہر پر فتویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ بس میرے دوستو, اس ظاہر کی بھی فکر کرو. حدیث شریف میں آتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل امتی معافن الا المجاہرین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ہر امت کو معافی ہے, میرے ہر امتی کو معاف کر دیا جائے گا, لیکن وہ آدمی جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اس کو معافی نہیں ملے گی. کیا یہ داڑھی نہ رکھنا گناہ نہیں ہے؟ کیا ہم اس کو سب سنت سمجھتے ہیں؟ میرے دوستوں اس مسئلے کو خوب اچھی طرح یاد کر لینا کہ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے, واجب. جیسے عید کی نماز واجب, جیسے بقرعید کی نماز واجب, جیسے وتر کی نماز واجب, اسی طرح سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ تینوں طرف سے یہ بھی واجب ہے. اور داڑھی کا منڈانا یا ایک مٹھی سے کم پر کتروانا کہ صاحب ذرا ہم سیٹنگ کریں گے, تھوڑی سی ذرا اسٹائلش داڑھی ہوگی, یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. یاد رکھنا اس بات کو, یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے کہ جس کو کہتے ہیں جی سنت ہے, مولوی اس کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو اندر اللہ اور رسول کی محبت اور جو باطنی محنت اتنے زمانے تک کی, اس کا ظہور داڑھی کے ذریعے بھی ہوگا اس کے چہرے پر. اب اگر بچہ 9 مہینے پورے ہو گئے, ماں کے پیٹ کے اندر ہے, بچے سے کہا بھائی باہر آ جائیے, کہا نہیں جی باطن میں ہی رہنے دیجیے, ہمیں ضرورت نہیں ہے. بھائی باہر تشریف لائیے, زمانے ماں باپ سارے دنیا والے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہم بڈو کھائیں گے, اس کو مسلمان کریں گے اور اس کے عقیقے کا گوشت کھائیں گے. آپ باہر تشریف لائیے, باطن ہم نے بہت دیکھ لیجیے, اب کچھ ظہور بھی فرما لیجیے حضور. تو بھائی آخر پتہ چلے حمل کی مدت 9 مہینے ہے, تو یہ باطن کی بھی مدت کب تک ہے, کب تک باطن پر محنت کرے گا, یہ بھی تو پتہ چلے. آخر کب تک داڑھی باہر نہیں آئے گی, کچھ پتہ چلے. 18 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے گا, 36 مہینے رہے گا, یا 10 سال ماں کے پیٹ میں گزارے گا, کب تک رہے گا پتہ تو چلے کچھ مدت, کہ یہ باطن کی مشکل مدت بھی تو ہونی چاہیے, پتہ تو چلے کتنی مدت تک یہ باطن میں رہے گا. جو 15 سال 18 سال داڑھی نہیں آئی, کیا یہ مدت باطن کے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ کیونکہ 15-18 سال تک داڑھی نہیں آتی نا, تو کیا یہ مدت باطن کے لیے کافی نہیں ہے؟ 18 سال کی مدت، اگر کوئی 18 سال ماں کے پیٹ میں رہے تو ماں کا بھی کیا حال ہوگا، بچے کا بھی کیا حال ہوگا؟ ذرا کچھ تو باہر میں، کچھ تو باہر تشریف لانا چاہیے. لہذا میرے دوستو، باطن کی بھی تو مدت ہونی چاہیے کہ کب تک باطن بنائے گا، اور باطن بنانے کے معنی کیا ہے، اس کی بھی تشریح ہونی چاہیے کہ کیا باطن بنا رہے، باطن میں کیا بنا رہے، اور باطن کب تک بنے گا. لہٰذا میرے دوستو، یہ باہر آنی چاہیے، یہ چھپی رہنا. اچھا چلو چھپی رہے تو اللہ میاں نہ نکالے تو چھپی ہوئے، لیکن آپ کس کو کاٹ رہے ہیں؟ اگر کوئی بچہ پیٹ سے نہیں نکل رہا، کہہ رہے نہیں نکلنے مت دینا، سارے راستے بند کر دو اس کو، خبردار باہر آیا تو. اور دیکھ لیجئے، اگر باطنی کی فکر کرنی ہے، اگر پخانا نہ ہو تو کیا ہوگا، قبض ہو جائے. کہ جی پخانا ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارا پخانا نہیں ہو رہا. کہا بہت اچھا ہے، باطن میں رہنے دو، اندر رہے گا تمہاری نشو نما ہوگی، صحت بنے گی، صحت بنے گی اور ترقی ہوگی، کیونکہ غذائی تو ہے وہ بھی، تمہاری ترقی ہوگی. ضرور مت کرنا، بدبو آئے گی، بدبو. اندر رہنے دو، جب تک اندر رہے گا تمہیں بڑا اچھا رہے گا، سکون میں رہو گے. باہر نکالو گے کتنا برا لگے گا، بدبو آئے گی، مت نکالنا باہر. نہیں ڈاکٹر صاحب، کوئی گولی دیجیے باہر نکلے. میرے دوستوں، اسی طرح سے اگر داڑھی نہیں نکل رہی، یہ قبض ہے، گولی لے، اللہ والوں سے دوا لے کہ کیا وجہ ہے کہ جو چیز باہر نکلنی چاہیے تھی وہ چیز باہر نہیں نکل رہی، کیا وجہ ہے؟ پتا چلا اندر کوئی خرابی موجود ہے. اگر پخانا نہ نکلے اس کی خرابی سمجھ میں آتی ہے، پخانا نہ نکلے اس کی خرابی سمجھ میں آتی ہے کہ ضرور ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہے، مجھ کو قبض ہو رہی ہے. پھر ڈاکٹر صاحب کوئی دوا دیں گے جو پخانے کو ڈھکیلتے ہوئے باہر تک لے آئے گی. تو ایسے ہی میرے دوستو، اللہ والوں سے روح کی دوا لے تاکہ وہ بھی داڑھی کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر آ جائے. یہ باہر آنے کی چیز ہے، اندر رہنے والی چیز نہیں ہے. جو ماں کے پیٹ کی طرح نہیں ہے کہ 18 مہینے رہے تب 9 مہینے سے اوپر ہو جائے پھر تعویذ بھی مانگتے ہیں. وہی صاحب جو کہتے ہیں کہ ظاہر کی کیا ضرورت ہے، باطن میں رہنے دو، تو وہی کہیں گے مولانا صاحب ذرا ایک تعویذ دے دو، بچہ باہر نہیں آ رہا، اس کو ذرا خط لکھیے کہ حضور آپ باہر تشریف لے آئیے. پھر مولانا صاحب کا بھی کام ہے، ان کو بھی خط لکھ کے باہر بلوا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کے دم میں بڑی طاقت ہے بھائی، الفاظ میں بھی بڑی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی. ایک دفعہ میں ایک بھاول نگر کی طرف میرا سفر تھا، پھر میں وہاں ایک شکار کے لیے ایک جگہ گیا جہاں پہ مرغابی کا شکار کیا تھا. تو جب وہاں شکار سے واپس آئے تو جہاں بیٹھے ڈیرا تھا، تو وہی ڈیرے کا مالک آئے، وہ مجھ سے آ کر کہتے ہیں مولانا صاحب ایک تعویذ دے دو. میں نے کس کے لیے کہا، وہ میری بھینس بچہ دے رہی ہے. میں نے کہا تیری، مولوی صاحب اسی کام کے لیے لے گئے، بچے پیدا کرنے کی بھی تعویذ دے. خیر پھر میں نے کہا دعا کی کر دی، دے بھی دیا کہ تاکہ آسانی ہو جائے. تو میرے دوستو، اسی طرح سے تعویذ لے، اللہ والوں سے روح کی دوا لے، روح کی دوا لے تاکہ جو چیز باہر آنی چاہیے وہ باہر بھی آ جائے. بعضوں کی آ تو گئی ہے، اگر بچہ آدھا باہر آ جائے اور آدھا نہیں نکل رہا تب کیا کرتے ہیں، کچھ دھکے لگانے پڑتے ہیں. تو بعضوں کی آ تو گئی ہے لیکن ابھی بھی اس میں کچھ کمی ہے، ابھی وہ نابالغ ہے. جیسے اگر بچہ 18 سال کا ہو جائے اور بالغ نہ ہو تو باپ کو فکر ہوتی ہے، مولوی صاحب کے پاس آتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب میرا بچہ 18 سال کا ہو گیا، مجھے دادا بننے کا شوق ہے، میں چاہتا ہوں میرے بچے کی شادی ہو جائے اور میں دادا بن جاؤں، لیکن یہ آج تک تو بالغ ہی نہیں ہوا یہ ظالم. تو ڈاکٹر اس کو دوا دے گا، مولوی صاحب اس کے لیے دعائیں کریں گے، اس کے لیے تعویذ دیں گے. تو میرے دوستو، اگر داڑھی بالغ نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی کچھ تعویذ دے لے، کچھ اللہ اللہ پوچھ لے، کوئی روحانی طاقت کی گولی کھا لے تاکہ وہ بھی بالغ ہو جائے، ہمتیں پیدا ہو جائیں. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا، اے مجذوب تو کیا لے کر آیا ہے؟ کہتے ہیں میں یہ نہ کہوں گا کہ اللہ میں یہ کیا حکم ہے، پوچھتے ہیں داڑھی کا ثبوت کیا ہے. ہم جو داڑھی کا ثبوت پوچھتے ہیں تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ داڑھی کاٹنے کا ثبوت بھی تو بتائیے آپ. اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ پوچھتے تھے، جس کی داڑھی نہ آتی تھی نا، جس مرد کی، تو اس سے پوچھتے تھے، حضور کیا بات ہے آپ کی داڑھی نہیں آ رہی، کیا بات ہے کہ آپ کچھ کیا اندر کچھ زنانہ اثرات یا کچھ زنانہ جراثیم ہے کہ کیا بات ہے داڑھی نہیں نکل رہی. اب اصل میں زمانہ الٹا ہو گیا، اب جس کے داڑھی نہیں ہے وہ داڑھی والے سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے کہ تمہارے یہ داڑھی کیوں نکلا، یہ پھل کیوں آ گیا. تو بھائی اگر درخت پر پھل لگے تو کیا کسان سے جا کر پوچھتے ہیں باغ کے مالک سے تمہارے درخت میں پھل کیوں لگا؟ اصل میں داڑھی والوں نے ان سے پوچھا چھوڑ دیا کہ کیا بات ہے، مرد ہو لیکن مردانگی کی علامت تمہارے چہرے پر نظر نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے؟ کچھ زنانہ جراثیم تمہارے اندر کیا موجود ہے؟ عورتوں والے کچھ جراثیم ہیں جس کی وجہ سے تمہارے جو ہے باغ پر، تمہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ تمہارے چہرے پر لگ نہیں رہا، باغ میں پھل نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ پوچھنا چھوڑ دیا, انہوں نے پوچھنا چھوڑ دیا تو انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا, یہ الٹا معاملہ ہو گیا. وارفتا ہے شوق کو الٹا نظر آتا ہے, مجنو نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. وارفتا ہے شوق کو, کیونکہ جیسے اگر خان صاحب ہے, اگر خان صاحب بول دے میں آتی ہوں تو کوئی بات نہیں, اور وہ کہتا ہے ہماری بیوی جاتا ہے تب بھی کوئی برا نہ ماننا. مذکر مؤنث معاف ہے, ان کو معاف ہے. تو لہذا الٹا معاملہ ہو گیا, معاملہ جن سے پوچھنا چاہیے تھا, جن کو پوچھنا چاہیے تھا انہوں نے پوچھنا چھوڑ دیا, تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ جن کو خاموش رہنا چاہیے تھا ان کی زبان چل پڑی. لہذا پوچھیں بھائی, بھائی حیران کن بات ہے, اگر درخت میں پھل نہ لگے تو پوچھیں گے کہ کیا بات ہے, آپ کے باغ میں پھل نہیں آ رہا, درخت میں پھل نہیں لگ رہا, کیا وجہ ہے؟ کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ. تو لہذا جب پوچھے کہ کیا بات ہے, کہ آپ کو نماز بھی پڑھتے ہیں, دین سے محبت بھی ہے, علماء سے محبت کے نعرے بھی مارتے ہیں, لیکن پھر بھی کیا بات ہے کہ آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں آ رہی, کیا وجہ ہے؟ کوئی کیڑے پڑے ہوئے ہیں کیا؟ کیونکہ جب کیڑے ہوتے ہیں نا تو درخت میں پھل نہیں لگتا, گندم اور فصل پکتی تیار نہیں ہوتی, پھر کیڑے مار دوا ماری جاتی ہے. ایسے ہی اللہ والوں سے تعلق پیدا کرے کہ حضور کچھ کیڑے ہیں, کچھ جراثیم ہیں, ذرا ان کا انتظام کیجیے کہ اللہ کی محبت کا باغ ہمیں لگ نہیں رہا. دادا وہ بزرگ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا, اے مسعود تو کیا لے کر آیا ہے؟ فرماتے ہیں میں اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہوں گا تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں کہ اللہ آپ کے رسول کی محبت میں, آپ کے پیارے کی محبت میں میں نے اپنی شکل بنا لی, اتنا میرے اختیار میں تھا, اب اس پر فضل کرنا یہ آپ کے اختیار میں ہے, اب آپ کا کام ہے کہ میری شکل پر آپ فضل فرمائیے. تسلی ہوئی. اور دوسرا بات انہوں نے کی, اور دوسری بات کیا کی؟ کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ میں گروں نہیں. میں نے کہا یہ دعا تو میں کر نہیں سکتا, یعنی گر نہ پڑوں, مطلب یہ کہ گناہ نہ ہو. میں نے کہا بھائی یہ گناہ دعا تو میں نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ گرے نہیں, گرے گا تو صاف صاف بات بتا دینی چاہیے. میں نے کہا ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی معصوم ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. معصوم صرف انبیاء علیہ السلام تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ گرے گا نہیں, ہمتیں ٹوٹیں گی بھی لیکن گرا نہ رہے بس. ایک بزرگ فرماتے ہیں ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. یعنی گناہ ہو جائے, اگر گٹر لائن میں گر جائے تو اپنی تھوڑی سی صاحب گٹر لائن میں گرے بیٹھے ہیں, اب سونگ رہے کہ کون سی ڈیزائن کی لینڈ آ رہی ہے, کسی نے چکن تکا کھا کے لینڈ نکالی ہے, او ہو یہ لینڈ تو عجیب ہی ہے, کوئی دال کھا کے لینڈ نکال رہا ہے, سبزی کی لینڈ بھی کیسی عجیب ہے. تو یہ تھوڑی کہ گٹر لائن میں بیٹھ کر اب وہ بدبو سونگتا رہے, ہاں ہاں یہ عجیب عجیب کچھ ڈیزائن یہ ہے, کچھ ان کی خوشبو عجیب. ارے نہیں بھائی, گٹر لائن سے جلدی باہر نکلے. اگر گٹر لائن میں گر جاتا ہے تو یہ نہیں کہ وہاں پڑا خوشبو سونگتا رہتا ہے, بلکہ فوراً باہر نکلتا ہے, سیدھا غسل خانے میں جاتا ہے, کپڑے اتارتا ہے, نہاتا ہے, دوسرے کپڑے بدلتا ہے, خوشبو لگا کر پھر دوبارہ باہر آ جاتا ہے. اور یہ نہیں کہتا بلکہ اور پھر آئندہ احتیاط کرتا ہے. لہذا میرے دوستو, اگر گناہ ہو جائے, گناہ کا ہونا تعجب کی بات نہیں ہے, لیکن اگر گناہ ہو جائے تب کیا کرے؟ فوراً وہاں سے بھاگے. کہاں بھاگے؟ اللہ کی طرف جائے, اللہ کے حضور میں روئے, اللہ میں نے نافرمانی کی, میرے گناہ کو معاف فرما, میری خطا کو معاف فرما, اور آئندہ کے لیے اللہ میں ارادہ اور پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. بس چھوڑ دے, بھول جائے پرانے اس کو. یہ نہیں کہ صاحب اب گناہ کر لیا کہ آئے مجھ سے کیوں گناہ ہوا, میرے سے کیوں یہ ہوا. نہیں, گناہ ہو جائے بس چھوڑے اس کو, اگر ہو جائے فوراً چھوڑے, بھاگے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے, پیچھے نہ پڑے, اور آئندہ کے لیے اللہ سے مدد مانگے, اللہ آئندہ میری حفاظت فرمانا اور مجھے گناہ سے بچانا. یہی تو فرمایا کہ اللہ نے استغفروا ربکم, کہ تم اپنے رب سے استغفار طلب کرو. مطلب کیا؟ کہ ہم سے گناہ ہوں گے تبھی تو حکم دے رہے. اچھا تشریح لکھے, اصل میں بے وقت آئے نا, زہر کا مجھ کو کہا گیا تھا, تو میں ہاں تو جو میں اپنے وعدے کے مطابق تو موجود تھا, اب بے وقت آئے تو میں اپنے معمولات کے بعد ہی فارغ کروں گا. تو اللہ نے استغفروا ربکم فرمایا کہ تم مغفرت اللہ سے طلب کرو, مغفرت طلب کرو. تو کیا مطلب؟ گناہ ہوگا تبھی تو حکم دے رہے ہیں, گناہ ہوگا تبھی تو حکم دے رہے ہیں تم ہم سے معافی مانگو. اگر گناہ نہ ہوتا تو ہم سے کیوں کہتے معافی مانگو؟ اگر گناہ نہ ہوتا تو کیوں سکھاتے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھا دیا کہ تم سے گناہ ہوگا لیکن ہم تم کو اس کے لیے کیمیکل دے رہے ہیں, ایک دوا دے رہے ہیں, جب گناہ ہو جائے تو اس پر لگا دینا. وہ کیا ہے؟ مغفرت کی دعا. ہم سے مغفرت طلب کرنا, ہم سے استغفار کرنا, ہم سے توبہ کرنا, ہم تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا استغفروا ربکم, اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, یہ حکم دیا, یہ دلیل ہے کہ اللہ معاف کرنا چاہتا ہے. اگر معاف نہ کرنا ہوتا تو ہم کو سکھاتے بھی نہیں. اللہ اکبر. جیسے باپ دودھ لے کر آئے, چاکلیٹ لے کر آئے یا کوئی چیز لے کر آئے اور اعلان کرتا ہے بچوں فریج کے اندر میں نے چاکلیٹ رکھی ہوئی ہے, کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ تم بھی مانگو ہم سے. اور اگر باپ کو دینی نہ ہوتی تو بتاتا کیوں, ظاہر کیوں کرتا؟ لہذا اللہ تعالیٰ کا مغفرت کا ظاہر کرنا کہ تم ہم سے مغفرت طلب کرو, یہ دلیل ہے کہ اللہ ہم کو معاف کرنا چاہتا ہے. اگر معاف نہ کرنا ہوتا تو ہم کو کیوں سکھاتے بھائی؟ لہذا یہ معافی کا حکم دینا یہ دلیل ہے, یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. معافی کا حکم دینا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ تم ہم سے مغفرت طلب کرو, تم ہم سے مغفرت طلب کرو, ہم تم کو معاف کریں گے. لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں, توبہ کے سہارے پر کہ جی توبہ کر لیں گے, توبہ کر لیں گے. میرے دوستو, اگر کوئی کریم ایسی ہے جو کریم بنانے والی کمپنی کہتی ہے کہ یہ کریم کتنا ہی جل جائے, کیسا ہی جل جائے, کیسا ہی کٹ لگ جائے, یہ کٹے ہوئے کو بھی درست کر دیتی ہے, جلے ہوئے کو بھی درست کر سکتی ہے. اب وہ کریم گھر میں اندر رکھی ہوئی ہے, وہ مرہم گھر میں رکھی ہوئی ہے, لیکن آج تک کسی نے دیکھے تو یار پتہ نہیں کمپنی والے سچ بولتے بھی ہیں کہ نہیں. وہ کیا کیا اس نے چھری سے اپنی انگلی کاٹ لی, کس سے؟ اس لیے تاکہ چیک کرے کہ مرہم ٹھیک ہے کہ نہیں. کوئی عقل مند آدمی ایسا کرتا ہے؟ کسی عقل مند کو دیکھا نہیں نا. وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ایمرجنسی کے لیے, اگر خدا نے خواستہ ہاتھ کٹ جائے یا ہاتھ جل جائے تب اس کو آزمائیں گے. پہلے سے نہیں آزماتا, پہلے سے اس کو کبھی نہیں آزماتا. میرے دوستوں, اسی طرح سے توبہ اور استغفار کا کیمیکل کس وقت کے لیے؟ جب گناہ ہو جائے. اس کے سہارے پر گناہ کرنا یہ بہت نادانی اور بہت بیوقوفی ہے. اللہ نے یہ بھی فرمایا انہ کان غفارا, کہ ہم غافر نہیں ہیں, بخشنے والے نہیں ہیں, بلکہ بہت بخشنے والے ہیں. غفارا ہے, بہت بخشنے والے ہیں. تھوڑا نہیں, یعنی مطلب یہ کہ اگر تم زمین سے لے کر آسمان تک بھی گناہوں سے بھر دو گے, ساری زندگی گناہ کرتے رہو گے, ہم سے معافی مانگتے رہو گے, تو تم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہو, لیکن ہم معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتے. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ تعالیٰ کی شان ہے یہ. پھر آگے فرمایا کہ دیکھو جب گناہ کرتا ہے نا, اصل میں انسان پر جو مصیبتیں, جو عذاب, جو پریشانی گناہ کی وجہ سے آتی ہے. پھر آگے نے فرمایا کہ اچھا گناہ کر لو گے نا, معافی مل جائے گی, اب کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, تب تمہارے لیے آسمان سے بارش بھی کروں گا. ویمددکم باموال وبنین, تم کو مال بھی دوں گا اور تم کو اولاد بھی دوں گا. اچھا عجیب بات دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے پہلے مال فرمایا کہ تم کو مال بھی دوں گا اولاد بھی, کیونکہ مال آ جائے گا نا تو اولاد کی فکر نہ ہوگی, ورنہ کہے گا کہ صاحب جو ہے گرین اسٹار والوں کا یہ انجیکشن لگاؤ یا جو ہے گولیاں کھاؤ, منصوبہ بندی کرو کچھ. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ہم سے مانگو, ارے جس کو ہم دنیا میں بھیجیں گے اس کا رزق کی ذمہ بھی ہم ہی لیں گے, ہمارے ذمہ ہے اس کا, تم فکر مت کرو. تم یہ فکر کرو کہ ہم کو خوش رکھو, تو ہم تمہاری روٹی بوٹی لنگوٹی کا بندوبست ہمارے ذمہ. دیکھ لیجیے بڑھاپے ہوگا, کتنا زمانہ گزر گیا, کبھی اللہ تعالیٰ نے روٹی بوٹی لنگوٹی بند کی؟ لباس بھی مل رہا ہے, روٹی بھی مل رہی ہے, عمدہ سے عمدہ کھانا بھی مل رہا ہے, کتنی نعمتیں مل رہی ہے. عمر گزر گئی پھر بھی پوچھتا ہے کہ کل کھائیں گے کہاں سے؟ ارے 25 سال, 30 سال, 40 سال, 50 سال کھاتا رہا, اب پھر پوچھتا ہے کہ کھائیں گے کہاں سے؟ عجیب ہے, اس ظالم کو اب بھی اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. 40 سال تک, 50 سال تک, 60 سال تک کھلایا, پھر بھی پوچھتا ہے کہ کھائیں گے کہاں سے؟ ماں کے پیٹ میں جہاں رزق جانے کی کوئی اسباب نہیں ہے, نہ جہاں نہ امریکہ کا ہاتھ جا سکتا ہے, نہ جرمن کا, نہ جاپان کا, دنیا کی کسی سائنسی مشین کا ہاتھ نہیں جا سکتا, اللہ وہاں پہ بھی اس کو رزق دے رہا ہے جہاں کچھ اسباب نہیں ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں 2-4 سال اور نہیں کھلا سکتا بھائی؟ کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ تو مال بھی دے گا, اولاد بھی دے گا. پتا چلا اگر مال میں کوئی تنگی ہے, پریشانی ہے, ضرور کچھ گڑبڑ کی ہے, گناہ کیا ہے. استغفار طلب کرے مال بڑھ جائے گا, اور اولاد نہیں ہو رہی تو بھی استغفار کرے, اللہ سے مغفرت طلب کرے, اولاد بھی ہو جائے گی, اولاد بھی ہو جائے گی. لہذا میرے دوستو کیا کہ گناہ تو ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ چھوڑے. اگر گناہ نہیں چھوڑتے, اور ان صاحب سے ایک بات اور میں نے کہی, دیکھو اللہ والوں کے پاس آنا مت چھوڑنا, چاہے تم کتنی بدماشی کرو, زنا کر لو, داڑھی بھی کاٹ ڈالو اور تخنے بھی چھپاؤ, نماز نہ پڑھو لیکن اللہ والوں کے پاس آنا نہ چھوڑا, کیونکہ وہ کام نیک کام ہے. اگر برائی نہیں چھوڑتی, برائی نہیں چھوڑتی تو گناہ نیک کام کیوں چھوڑتے ہو؟ اس کو کرتے رہو انشاءاللہ تعالی. ایک زمانہ آئے گا کہ جب یہ اللہ تعالی کے پاس جب جائے گا تو اللہ کا فرمانبردار اور اس کا مطیع اور اس کی شریعت اور سنت کا پابند بن کر جائے گا. ایک کب تک ہوگا؟ کب تک بکرے کی ماں کی خیر منائے گی؟ ایک دن تو اللہ والا بن ہی جائے گا یہ انشاءاللہ تعالی. چلو قریب بھی ہے, اب آ جاؤ بھائی, تھوڑا سا فاصلہ دو نکاح والے. نکاح کا جو ہے وہ مسجد میں کرنا یہ سنت ہے, اور اس لوگ نکاح مسجد میں کرتے نہیں ہیں. لہذا جو ایک سنت کو زندہ کرے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا. پرچہ دو بھائی, پرچہ. واہ.